یا شعر عارف بالله شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور الله مرقده کے محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے نازوں کے محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے نازوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے تجھے دو کا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے چمن میں جیسی ہوتی ہے
انا دل کی پذیرائی چمن میں جیسی ہوتی ہے انا دل کی پذیرائی کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں ایسے رازوں کے مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں ایسے رازوں کے
مقطع ہم
وہ کرگس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کرگس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کیا جانے کے کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے وہ کیا جانے کے کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے وہ کرگس جو کسی مردے پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کیا جانے کے کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے نازوں کے جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضرت والا کا یہ کلام پڑھا گیا اللہ رب العزت نے حضرت والا کو جو حسن نظر عطا فرمایا تھا اور جس طرح سے مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے یقیناً فیض صحبت باقی محسوس ہوتا تھا حضرت والا کے پاس جانے کے بعد کہ کچھ ہی دنوں میں انسان گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب آ جاتا تھا اللہ سے محبت اور غیر اللہ سے نفرت یہ ایک مزاج بن جاتا تھا لیکن یاد رکھیے کہ غیر اللہ سے مراد کون ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی باپ ہے یہ بھی غیر اللہ ہے ماں ہے یہ بھی غیر اللہ ہے بیوی ہے یہ بھی غیر اللہ ہے غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس سے دور رہنے کا حکم شریعت نے دیا ہے ورنہ جس کے قریب رہنے کا حکم دیا ہے وہ غیر اللہ نہیں اگر کوئی باپ سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ ہی کا حکم ہے، باپ کا ادب اور احترام کرتا ہے تو یہ اللہ ہی کا حکم ہے، اس لیے جب ان کا احترام آپ کریں گے تو یہ غیر اللہ کا ادب اور احترام نہیں بلکہ اللہ ہی کا ادب اور احترام، اس بات کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح ماں کی اگر وہ خدمت کرتا ہے، اس کے آداب بجا لاتا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس لیے یہ غیر اللہ نہیں. بیوی سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کرنا، یہ تعلق قوی رکھنا اور اس کی جائز حاجتوں کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، یہ بھی غیر اللہ نہیں. غیر اللہ اس صورت میں ہوگا کہ ایک عورت جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، لیکن ہماری جان ہمارا دل اس پہ فدا ہو رہا ہے، یہ غیر اللہ ہوگا. اس لیے کہ یہ ناجائز محبت، اس محبت کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اس کے رسول نے نہیں دیا. جائز محبتوں سے اللہ نے منع نہیں کیا، اس کے رسول نے منع نہیں کیا، اس لیے جائز چیزیں سب وہ اللہ ہی کے محبت میں داخل ہیں، اور جتنی ناجائز چیزیں ہیں وہ غیر اللہ کی محبت میں داخل ہو کر خود غیر اللہ بن جاتی. اس لیے اس چیز کو خوب سمجھ لینا چاہیے. تو حضرت والا کی صحبت میں رہ کر الحمدللہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ جو غیر اللہ ہیں، یعنی جن سے ہمیں تعلق نہ رکھنے کا کہا گیا ہے، تو اس کی طرف رغبت ہوتی تھی، یعنی اس حکم کی طرف، مان لینے کی طرف، اور جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے محبت کرنے کو دل چاہتا تھا. تو یقیناً یہ باتیں اللہ والوں کی صحبت ہی سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اور جیسے کہ کہا کہ اللہ والوں کے قدموں کو جو ذرے لگ جاتے ہیں تو بادشاہوں کے تاجوں پر جو موتی ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ وہ جو ہے وہ قابل قدر ہوتے ہیں، وہ ذرے جو ان کی جوتیوں کو لگ جاتے ہیں. لازمی بات ہے کہ ہے تو یہ بھی غیر اللہ، لیکن چونکہ ہم یہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، اس خاک سے محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اس لیے جب یہ محبت ہوگی تو یہ بھی غیر اللہ سے نہیں ہوگی، اللہ ہی کے لیے ہوگی. تو اس لیے اللہ والوں سے محبت کرنا اصل میں اللہ ہی سے محبت. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عالم کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور وہ اس لیے جاتا ہے کہ یہ اللہ کے علوم کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نشر کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ اللہ کو موجود پائیں گے. اور اللہ رب العزت کو اس چیز کی قدر ہے کہ جو اللہ کے لیے مرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے بلند فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت سیکھیں، اللہ کی محبت کو ہم ساری محبتوں پر ترجیح دیں، اور جب یہ چیز بن جائے گی تو پھر انشاءاللہ سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں عام طور پر یہی رونا رویا جاتا ہے کہ دین کا ہمارے یہاں کوئی سمجھ لیجیے علم نہیں، بہت زیادہ اچھے اچھے گھرانوں میں جو ہے وہ بظاہر دیندار کہلاتے ہیں لیکن دینداری سے بہت دور ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، ورنہ جس دنیا کو حاصل کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں رات دن، اصل میں یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، جس کو ہم اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، اور جو دین سیکھتے ہیں لوگ انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ عقل مندی ہے. تو اس لیے دنیا سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ دنیا تابع رہے دین کے، تو انشاءاللہ پھر دنیا کا حاصل کرنا بھی برا نہیں، لیکن اگر دین کے تابع نہ ہو تو پھر یہ دنیا کسی کام کی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دنیا جیفت و طالبہا کلاب، یہ دنیا جو ہے یہ ایک مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا دنیا کا کتا ہے. تو اس لیے دنیا اگر ناجائز ذریعے سے حاصل کی جائے تو یقیناً یہ مردار ہے، جس طرح مردار کو کھایا نہیں جاتا اسی طریقے سے یہ دنیا کا حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر جائز طریقے سے وہ حاصل ہوگی تو اس کو شریعت نے منع نہیں کیا. ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول دانا، بہلول مجذوب کے نام سے مشہور تھے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کو بہلول دانا کہتے تھے، یعنی دنیا کی نظر میں جو بے وقوف تھے، دنیا انہیں پاگل کہتی تھی، مجنو کہتی تھی، دیوانہ کہتی تھی، لیکن بزرگان دین ان کو کہتے ہیں بہلول دانا، یعنی بہلول جو عقل مند تھے حقیقت میں، لیکن لوگ انہیں بے وقوف سمجھتے تھے. جیسے کہ اس زمانے میں بھی ہمارا معاملہ یہ ہے، جو آدمی دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ و فریب سے دنیا بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی، دو اور دو چار کر لیتا ہے. جو آدمی سیدھا سیدھا چلے، صحیح بولے، سچ بولے، لوگ کہتے ہیں بہت بیوقوف آدمی. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت عرصے سے یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو ہارون رشید کے زمانے میں بہلول دانا ہوا کرتے تھے، اور وہ چونکہ مجذوب تھے، بادشاہ نے دربانوں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ جب کبھی آنا چاہیں تو ان کو آنے سے منع نہ کیا کرو، آنے دیا کرو. تو ایک مرتبہ حضرت بہلول کو پتا چلا کہ ہارون رشید بیمار ہیں، تو بیمار پرسی کے لیے چلے گئے. اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ چونکہ بہلول سے مذاق کیا کرتا تھا ہارون رشید، تو ایک دفعہ فرمایا کہ بہلول مجھے تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر نہیں آتا، تم بہت ہی بیوقوف آدمی ہو. اور پھر اپنی ایک چھڑی جو ہے وہ ان کو دی اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، اگر تمہیں تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر آئے تو اس کو دے دینا. تو بادشاہ نے مذاق میں بات کہی تھی، بہلول نے وہ چھڑی لے کے رکھ لی اور کہا کہ بہت اچھی بات ہے. پھر ایک عرصہ اس میں گزر گیا تھا، پھر یہاں تک کہ ہارون رشید بیمار ہوئے، تو عیادت کے لیے یہ بہلول آئے اور اپنے ساتھ وہ لاٹھی اور عصا بھی لے کے آئے جو وہ لاتے تھے ہمیشہ، یعنی جو بادشاہی نے ان کو دی تھی کہ اگر آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہو تو اسے دے دینا. اور جب اندر گئے پہنچے تو ہارون سے پوچھا کہ کیا مزاج، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہیں؟ تو انہوں نے کہا میاں کیا پوچھتے ہو، بس ایک بہت بڑا سفر درپیش ہے. مطلب وہ زندگی سے مایوس تھے غالباً، اور ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ میری بیماری ایسی ہے جس میں جان جائے گی. تو کہا کہ بہت بڑا سفر درپیش ہے. تو کہا کہ اچھا، آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری کی، کچھ فوج آگے بھیجی، کچھ لوگ لشکر بھیجے تاکہ آپ کے لیے کچھ وہ راحت کا سامان کریں، کچھ وہاں خیمے میں نصب کر دیں، آپ کے لیے کوئی بارگاہ بنا دیں، کوئی اس طرح کا کوئی آپ نے بھیجا؟ کہنا کہ بہلول تم بیوقوف کے بیوقوف ہی رہے، میاں یہ ایسا سفر نہیں ہے کہ جس میں ہم کسی کو بھیج سکیں، یہاں تو آدمی خود ہی جاتا ہے اور ہر ایک کو اکیلے واسطہ پڑتا ہے. کہا اچھا، اتنا لمبا سفر ہے، کوئی انتظام نہیں کیا آپ نے؟ کہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے، آپ تو یہاں اگر دہلی جاتے تھے تو وہاں کا بھی انتظام کراتے تھے، کہیں اور جانا ہوتا تھا وہاں بھی آپ لشکر بھیج دیتے تھے جو وہاں جا کے آپ کے لیے ایک بارگاہ بناتا تھا، اور پھر آپ اس کے بعد تشریف لے جاتے تھے. تو اب اتنا لمبا سفر اور آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا. تو وہ جو چھڑی تھی ان کے ہاتھ میں، کہا کہ یہ آپ لے لیجیے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف ملے تو اسے دے دینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ آپ بیوقوف ہیں، یہ رکھیے اپنے پاس. تو ہارون رشید نے کہا کہ بہلول سچی بات یہی ہے کہ ہم ساری عمر تمہیں بیوقوف کہتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے وقوف ہم ہی ہیں. یعنی تم تو اس آخرت کی فکر کر رہے ہو چونکہ، اس لیے یہ عقل کی بات ہے، اور ہم نے اتنے لمبے سفر کی کوئی فکر نہیں کی، تو یقیناً یہ بیوقوفی کی بات ہے. تو آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے اس آخرت کے سفر کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. دنیا کا جو سفر ہے یقیناً یہ اپنی جگہ پر ہے، اور اللہ کے نیک بندے کو بھوکے نہیں مر جاتے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مولوی صاحب نے خودکشی کر لی، کسی عالم نے خودکشی کر لی اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ نوکری نہیں ملی. چاہے وہ بےچارا خادم ہی ہے، وہ بہت کم تنخواہ لے رہا، لیکن نوکری اپنی جگہ پر، کم تنخواہ اپنی جگہ پر، لیکن کوئی خودکشی نہیں کرتا. لیکن آپ نے یہ بہت پڑھا ہوگا، کتنے بہت پڑھے لکھے، کوئی ٹرین کے نیچے آ کے مر گیا، کوئی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، کسی نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ ایک خواہ مخواہ کی ایک بات ہے کہ رزق تو اللہ نے دینا ہے. ہمارا معاملہ اصل میں الٹ ہو گیا، اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اپنے سر لے لیا، اور جو ہمارا کام تھا وہ ہم کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ رزق تمہارا ہمارے ذمے. ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جاؤ، استقلال کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق دیں گے. رزق تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اس نے دینا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. جب تمام جانداروں کا رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، تو یقینا ان جانداروں میں ہم بھی تو ہیں. ایک چونٹی بھی جو ہے وہ جاندار ہے، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، یقینا وہ کسی سے سوال نہیں کرتی، کسی سے نہیں مانگتی، اللہ اس کو رزق دیتے ہیں، اور روزانہ پیٹ بھر کے اپنے بل میں جاتی. اسی طرح جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، اشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، سب کو رزق ملتا ہے. شیر کو روزانہ اس کی غذا مل جاتی ہے، وہ چاہتا ہے تو ہرن کھاتا ہے چیر پھاڑ کے، اللہ نے اس کو قوت طاقت دی ہے، ہم سے زیادہ اچھی غذا اس کو حاصل ہوتی ہے. کبھی جناب وہ شتر کبھی جو ہے وہ ہرنوں کا شکار کرتا ہے تو کبھی چیتل کا شکار کرتا ہے اور کبھی وہ وہاں کی جنگلی نیل گائے کھاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر رزق عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی جنگل کے اندر جانور ہیں وہ بھوکے نہیں مرتے, وہ یہاں چڑیا گھروں میں لا کے تو ان کو بیچاروں کو رزق نہیں دیا جاتا تو مر جاتے ہیں بھوک سے, ان کے پیٹ ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اندر بالکل سکڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ انسان کھا جاتا ہے اس کا. لیکن جب تک وہ اللہ رب العزت کے اس میں رہتے ہیں جنگلوں میں تو پیٹ بھر کے روز کھاتے ہیں, بھوک سے نہیں مرتے وہ. تو جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا کہ ہمیں رزق ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نے سمجھ لیا کہ صرف ہماری ذمہ داری ہے. یہاں بھی اس کو خوب سمجھنا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, لیکن یہ غلط ہے کہ ساری زندگی کا مقصد ہی صرف پیسے کمانا ہو جائے, صبح سے لے کے شام تک اسی چکر میں پڑے ہوئے. ہمارے پاس ہے بھی, پھر بھی مزید کی کے حصول کے لیے ہم جو ہے جائز اور ناجائز ایک کر دیتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے. یعنی انسان اکثر و بیشتر حصہ اپنے پیسوں کا چھوڑ کے جاتا ہے. کمایا اس نے 10 کروڑ روپے ہیں تو میرا خیال ہے کروڑ روپے مشکل سے کھائے گا, 9 کروڑ چھوڑ کے جائے گا, لیکن اس کے باوجود 10 کروڑ کے باوجود 11 کروڑ کے وصول کے لیے تگ و دو کرتا رہتا, بھاگتا دوڑ کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ مزید کے حصول کے لیے پھر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی مانگ لے تو دینے کو تیار نہیں ہوتے کسی کو. تو یہ صرف دنیا کی محبت ہے وہ جو انتہا درجے کے دلوں میں انسان کے بس گئی ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ تم اپنے مال کو لٹا دو کچھ کر دو, لیکن یہ کہ اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے بھروسے پر جو ہے آدمی کو رزق حلال کی تگ و دو کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ دے دے تو شکر کر کے کھانا چاہیے اور قناعت بھی اختیار کرے. بات یہ ہے کہ حقیقتا مالدار قانع ہے, جو قناعت کرنے والا سب سے بڑا مالدار ہوا, اس لیے کہ جو اللہ نے اس کو دے دیا اس پہ قناعت کرے گا الحمدللہ بھائی بہت. اور جس کے پاس لاکھوں ہیں لیکن اور کا وہ وصول کر رہا تو وہ قانع نہیں ہے, وہ حریص ہے, وہ اور چاہتا ہے اور آ جائے. آپ دیکھا بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا مال دولت بینکوں میں پڑا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا مال ان کے پاس, کتنی ان کی جائیدادیں ہیں, کتنا بینک بیلنس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ غریبوں کا خون چوسنے سے باز نہیں آتے, کہتے اور آ جائے. ایک مل لگی ہوئی ہے دوسری لگا لیں, تیسری لگا لیں, نہ جانے کتنے کچھ, اور ہر چیز میں ہر کاروبار میں وہ اپنا حصہ اپنا شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حصہ بھی اس میں ہو. یہ صرف حرص ہے اور کچھ بھی نہیں. تو رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا, جو ہم نے اپنے ذمہ لے لیا اور اللہ کو بری ذمہ کر دیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہم خود ہی کریں گے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. اور جو ہمارا کام تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, وہ ہم نے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے کہ وہ ہم کرتے ہی نہیں. عجیب و غریب دنیا ہے یہ, اور دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ دین ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے, عمل تو دور کی بات ہے, پہلے سیکھیں گے تو عمل کریں گے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو تھوڑا بہت دین ہمیں سیکھا ہوا ہے ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور آگے اس کو سکھائیں بھی دوسروں کو, تاکہ گھر میں بھی ہمارے دین آئے. عموماً گھروں میں دین نہیں ہوتا, دین علم نہیں ہوتا, مسائل کا پتہ نہیں ہوتا, جس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ان کو بھی خیال میں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو بہرحال وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یقیناً عبادت جو ہے وہی ہے جو جس کا حکم اللہ نے کیا ہو, جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے پر عبادت کریں گے تو وہ عبادت کہلائے گی, اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کریں گے تو وہ خواہشات نفسانی تو ہے لیکن وہ عبادت نہیں. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جو طریقے ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں ان طریقوں پر ہم عبادت کریں. اور وہ سیکھنے کے لیے پھر ضرورت آ جائے گی کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھیں جا کے, کیونکہ وہاں بیٹھ کر انسان کو دین آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی دن میں کوئی عالم بن جائے گا, آہستہ آہستہ جاتے رہیں گے, کان میں بات پڑتی رہے گی اور انشاءاللہ پھر وہ اس کان کے ذریعے سے دل میں اترنی شروع ہو جائے گی. بالآخر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا فرما دیں گے, وہ قوت پیدا فرما دیں گے کہ جس سے عمل کرنے کی قوت ہمارے اندر آئے گی. تو اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اپنے بزرگان دین کی اس سلسلے میں ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے. سوانح عمریاں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, اور یہ اسی لیے لکھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر کوشش کریں کہ ان جیسا بن جائیں. یقیناً اگر ان جیسے نبی بنے تو چلو کسی نہ کسی درجے میں تو بن جائیں گے، کیونکہ جو جا رہا ہے اس کی مثال اب ملنا مشکل ہو جاتی ہے. جو آتا ہے یقیناً اس سے درجے میں کم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ چلا جائے گا تو وہ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ والے ان کی ہم قدر کریں، ان سے جا کے دین سیکھیں، نہیں آتا تو ان کو بتائیں، اور کوئی بات اگر وہ کہتے ہیں تو اس کی بات کے مطابق عمل کریں. صحبتوں میں جو لوگ جاتے ہیں تو خالی جانا ہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد اپنی بیماریاں، اپنی جو پریشانیاں اور جو چیزیں ہیں وہ بھی بیان کرتے رہیں وقتاً فوقتاً. دین میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ وہ رکاوٹیں دور ہوں اور دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. ایک آدمی اگر کسی گائیڈ کو لے کے چلتا ہے ساتھ، تو وہ گائیڈ ایسے راستوں سے لے جاتا ہے کہ آسانی کے ساتھ منزل میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر خود آدمی جائے تو بعض اوقات جو منزل ہے اس کے سامنے سے 10 دفعہ گزر ہو جاتا ہے لیکن اس کو مکان نہیں ملتا. اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اور صحیح جگہ پر پہنچ جائیں، وہ راستے میں پوچھتے پوچھتے جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ بیٹھے اور پہنچ گئے. ایسا بہت مشکل سے ہوتا ہے، ایک دو جگہ تین جگہ پوچھنا پڑے گا، لیکن یہ ہوگا اس سے کہ آسانی کے ساتھ اور صحیح جگہ پر آدمی پہنچ جائے گا. تو اسی طریقے سے جو لوگ اللہ رب العزت کی معرفت جنہیں حاصل ہے اور جو اللہ تعالی کی معرفت جو سکھاتے بھی ہیں، تو ان کے پاس اگر جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا ملنا آسان ہو جائے گا. ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ہمارے حضرت والا اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ آدمی. لیکن یہ بعض اوقات صرف تعلق تو انسان کا ہو جاتا ہے، لیکن جو تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کا بھی خیال اور اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں، جس کے نتیجے میں کم از کم برائی کو ہم برائی سمجھنے لگیں، اچھائی پر جو ہے وہ ہم کاربند ہو جائیں. تو انشاءاللہ جب اس طرح سے ماحول ہمارا بنے گا تو عمل کی قوت بھی پیدا ہو جائے گی. بعض اوقات انسان کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، لیکن قوت عمل اس میں نہیں پیدا ہوتی جب تک کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہ کرے. بہت سے بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں، مدرسوں کے فارغ بھی ہیں اور درس نظامی کے بھی فارغ ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے، انہیں پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس حلال و حرام میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ عمل کی قوت اور اسٹیم جو ہوتی ہے اللہ والوں سے جو ملتی ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایسا عالم جس نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی بھی ہو اور ایک وہ عالم جس نے اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی بھی ہو، تم دونوں کو میرے پاس لاؤ، میں بتا دوں گا کہ کس نے صحبت اٹھائی بھی کس نے نہیں اٹھائی، فوراً پتہ چل جائے گا، یعنی دونوں میں فرق ہوگا. تو ایک عالم کے لیے صحبت ضروری ہے تو غیر عالم کے لیے تو بھائی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عالم تو کسی نہ کسی درجے میں واقف ہے، جانتا ہے، اور غیر عالم تو جانتا بھی نہیں. اس لیے اس کو اس بات کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ نہ صرف وہ جانے بلکہ وہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا قبلہ درست فرما دیں. ابھی آپ نے اس سے جو کلام میں حضرت والا کے دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ اندلی بھی بلبل جب باغ میں آتی ہے، چمن میں آتی ہے، تو اس کا باغ پورا استقبال کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں زاغ یعنی کوا صحرا میں پھرتا ہے، اسے کوئی کون اس کا استقبال کرتا ہے اس کوے کا. تو بات یہی ہے کہ کوے کے اندر وہ استعداد ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پھول سے نفرت ہے، خوشبو سے نفرت ہے، وہ بدبوؤں کا دل دادا ہے، اس کو تو وہ گو پر مرتا ہے، گندگی کھاتا ہے. لیکن بلبل جو ہے وہ پھول سے محبت کرتی ہے، اس لیے جب وہ باغ میں جاتی ہے تو باغ میں چار چاند لگ جاتے ہیں اس کے آنے سے. لیکن اگر کوا جو ہے وہ صحرا میں چلا جاتا ہے تو اس سے کوئی صحرا کا رتبہ بلند نہیں ہو جاتا. تو اسی طریقے سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے خود بھی اللہ والے بن جائیں گے اور اللہ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت ہو جائے گی. غالباً ایک جگہ میں نے پڑھا حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی آپ بیتی میں کہ وہ اپنے چچا کا ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، سفر درپیش تھا اور غالباً مولانا طلحہ صاحب جو ہیں وہ بیمار تھے، تو ایک شخص سے یعنی وہ نیک آدمی تھے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اگر میں واپس آیا اور اگر طلحہ مر گیا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، حالانکہ بظاہر تو یہ بات بڑی عجیب سی، کسی کے ہاتھ میں موت اور زندگی تھوڑی ہے، لیکن حضرت نے اس کی توجہ فرمائی کہ دیکھو بعض اوقات اللہ والے کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قسموں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں. جیسے کہ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوا، اور ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھی قصاص میں اس کا بھی دانت توڑا جائے. تو جن صاحب کی وہ مطلب اس خاتون کا تعلق تھا، تو انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ان کا دانت نہیں ٹوٹے گا. لیکن خدا نہ کرے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ رد کر رہے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے چاہا تو کوئی اللہ تعالی حکم کوئی تدبیر ایسی دل میں ڈال دیں گے اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ جس سے ان کا دانت نہیں ٹوٹے گا. تو ہوا ایسے ہی کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے جو ورثا تھے، جو ان کے گھر والے تھے، انہوں نے دیت لینا قبول کر لیا اور اس کو معاف کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں دیت دیتے اس دانت توڑنے کی، اور ہم اس کو اب اس کا دانت توڑوا کے کیا ملے گا ہمیں. تو اللہ تو حضور نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے. تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی اپنے باتوں کی لاج بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اس سے ہٹ کر معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی بتلانا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی معاملے کے اندر، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، دباؤ ڈال سکتا، اللہ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کریں. البتہ بعض اوقات بعض باتیں دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ زبان سے ایسی بات کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا فرما دیتے. بہرحال اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، اور صحبت صالحین، اگر کوئی بہت بڑا اللہ والا بظاہر بھی چھوٹا بڑا تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے جو دیکھتے ہیں نظر نہ بھی آئے تو تب بھی کسی بھی صالح آدمی کی صحبت انسان اختیار کرے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی صالحیت کا اثر اس کے قلب پر بھی پڑے گا، جس کے نتیجے میں آدمی یہ بھی صالح ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات تو ضرور یہ ہے کہ گھروں میں ایسے رسائل رکھیں جو بزرگان دین کے ہوں. ہمارے حضرت والا کے سینکڑوں جو ہے وہ رسائل ہیں، اس میں بیانات ہیں، تو ان کو بھی گھر میں رکھنا چاہیے. اسی طرح اور دیگر بزرگوں میں سے حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب کے ہیں، حضرت تقی عثمانی صاحب کے چھوٹے چھوٹے رسائل بھی ہیں، اور اب کتابی شکلوں میں بھی آ گئے ہیں. تو گھروں میں رکھنا چاہیے، اس کا چلن ہونا چاہیے، کچھ کچھ تھوڑا بہت پڑھ کر سنانا چاہیے. البتہ اس میں اعتدال سے کام لے، یہ نہ ہو کہ آج شروع کیا تو ختم ہی کر کے ساری رات میں جو دم لیں گے، تو ایسا نہ کریں. ایک ایک صفحہ، دو دو صفحے جو ہے وہ اس کو پڑھیں، تاکہ آہستہ 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 دین کی بات دل میں اثر کرے. دیکھیے ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے، اگر نیچے پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے. شروع میں آہستہ آہستہ نشان پڑتا ہے، اور بالآخر وہ وہاں سے جو ہے پتھر غائب ہونا شروع ہوتا ہے، کبھی نشان بھی پڑ سکتا ہے ایک عرصے بعد. اسی طریقے سے قلوب کی حالت تو اس سے زیادہ جو ہے بہتر ہے، کہ بات دل کے اندر بعض اوقات فوری اثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں عمل کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. کتنے احباب، کتنے دوست ایسے ہیں کہ بھائی الحمدللہ فلاں جگہ گئے، بات دین کی سنی، اللہ نے دل میں ڈال دیا، اس کے بعد ہم نے عمل کر لیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آنے کا اور کسی اور جگہ دینی مذہبی مجلسوں میں جانے کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے، ہمارے اندر دینی جذبات پیدا ہو جائیں، اور وہ قوت پیدا ہو جائے کہ جس پر چل کر جس کی وجہ سے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت. تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا، ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، ہر شر سے، فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. اے اللہ اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے. اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں. آپ اے اللہ ہم سے محبت فرمائیں، اپنے فضل خاص سے ہم سے راضی ہو جائیے. ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. اے اللہ جن سے ہم آپ کے محبوب بن جائیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر جائے. اے اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. اے اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنے رسول کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ابتلاء اور آزمائش سے بچائیے. ہم بہت کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. یا اللہ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، کسی ابتلاء میں مبتلا نہ فرما، کسی مصیبت سے دوچار نہ فرما. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں. یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم فرما اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ اور کسی دنیاوی ابتلا سے بھی محفوظ فرما، آخرت کی ابتلا سے بھی بچا. یا اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دوزخ کے عذاب سے بھی بچا. اے اللہ ہم میں اتنی قوت توانائی نہیں ہے. یا اللہ ہم تو یہاں کی ایک چنگاری بھی برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی. اپنے فضل خاص سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ اپنا ہی محتاج رکھ. اے اللہ اپنا ہی محتاج رکھ. اپنی ذات کسی وقت کسی کے سامنے رسوا نہ فرما، کسی کے آگے اے اللہ ہمیں اے اللہ رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما. اے اللہ اپنا ہی محتاج رکھ. اپنے ماں سوا سے اے اللہ مستغنی فرما دے. یا اللہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ ملے. اے اللہ دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ عطا فرما. اے اللہ دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع عطا نہ فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما. ہم جیسے بھی ہیں اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اے اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے. یا اللہ امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نام کی لذت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے نام کی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ تیرا نام جس حال میں بھی لیا جائے، جس طرح سے بھی لیا جائے، فائدے سے خالی نہیں ہے. اے اللہ ضرور آپ اپنی محبت دل میں عطا فرما دیتے ہیں، عطا فرما دیجئے نا. اے اللہ عطا فرما دیجئے، اپنے فضل خاص سے عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو آتی ہیں اپنے فضل خاص سے، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ انہیں بھی دین پر چلنا آسان فرما دے، ہمارے لیے بھی دین پر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے گھر گھر بھی دینی پھیلی ہوئی ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر چلنا آسان فرما دے. یقیناً اے اللہ آپ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے. آپ کا فضل و کرم نہ ہوتا، آپ کی نظر کرم نہ ہوتی تو ہم تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. لیکن یقیناً یا اللہ تیرے خاص بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے تو نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے. اے اللہ ہم تو تباہ ہونے کے لائق ہیں، لیکن آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمیں تباہ نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرمائیے، ہمیں برباد نہ فرمائیے. اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ گھر میں ہیں یا گھر سے باہر، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. الہ العالمین سب کو دین پر چلنا آسان فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، جائز ضرورتیں پوری فرما دے. اے اللہ جائز حاجتیں پوری فرما دیں، آسانیاں پیدا فرما دیں، غیب سے انتظام فرما دے. اے اللہ غیبی مدد فرما دے. اے اللہ خزانے غیب سے عطا فرما دے. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اے اللہ آپ ہی کا سارا کچھ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے. اے اللہ لوگوں کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ سب بھی آپ ہی کی عطا ہے، آپ ہی نے عطا فرمایا ہے. اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی خاص عطا فرما دیجئے. ہمیں اپنے جیسوں کا محتاج نہ بنا، اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ پھیر نہ پھیلائیں ہم. اے اللہ اپنے جیسوں کے آگے ہمیں ذلیل نہ فرما. اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے داتا ہیں، ہم پہ کرم فرمائیے، رحم کی بارش فرما دیجئے، عطا وجود کی بارش برسا دیجئے. اپنی جوار رحمت میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے آغوش رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ایک بچے عاطقہ بیمار ہے اس کے دعا فرما اللہ تعالیٰ سے جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دیں، اور بھی جو بیمار ہیں جسمانی یا روحانی اے اللہ ہم سمیت سب میں اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہمارے گھروں میں اے اللہ رشتہ داروں میں عزیزوں میں اقارب میں دوست احباب میں اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ جو بچے اپنے گھروں سے باہر گئے ہوئے ہیں نوکریوں کی تلاش میں یا کسی اور وجہ سے یا اللہ جائز مقاصد کے تحت یا اللہ اپنے فضل سے انہیں کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما وہ صد کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما وہ صد کے ساتھ عطا فرما، غیب سے انتظام فرما دے، اے اللہ جو لوگ حرام میں مبتلا ہیں لیکن وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے غیب سے انتظام فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے وہ صد کے ساتھ عطا فرما دے، اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں میاں اور بیویوں کے درمیان یا کسی اور طریقے سے اپنے فضل خاص سے سب میں آپس میں صلح کرا دے، اے اللہ سب میں آپس میں محبت پیدا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سکون و اطمینان عطا فرما دے، اے اللہ گھروں کے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما کر اے اللہ صلح اور آشتی کا ماحول پیدا فرما دے، اے اللہ ساس اور بہو میں محبت پیدا فرما دے، نند اور بھاوج میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ اسی طریقے سے باقی عزیزوں اور رشتے داروں میں اے اللہ محبت پیدا فرما دے، اے اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے، اور جو بچیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں انہیں وہاں کا سکھ عطا فرما دے، وہاں کی یا اللہ خوشیاں عطا فرما دے، انہیں اولاد صالح عطا فرما دے، ہمارے بعض ساتھی ایسے ہیں جو یہاں آتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ انہیں اپنے فضل خاص سے اولاد صالح عطا فرما دے، اے اللہ اولاد صالح عطا فرما دے، اے اللہ اولاد صالح عطا فرما دے، یا اللہ آپ ہی دینے والے ہیں آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، اولاد دینے والے بھی آپ ہیں رزق دینے والے بھی آپ ہیں، یا اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، یا اللہ جھولی بھر دیجئے، اے اللہ جھولیاں بھر دیجئے، یا اللہ عطا فرمائیے جود و کرم کی بارش فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل فرمائیے، جتنے بزرگان دین ہمارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما دے، ابھی حال ہی میں ہمارے مولانا عبدالغفور قاسمی صاحب کا انتقال ہوا سجاول میں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما دے، اسی طریقے سے اور ہمارے دیگر جو ہمارے مولانا ظاہر شاہ صاحب دار العلوم کراچی کے استاد تھے قدیمی، ان کا انتقال ہوا ابھی ایک ہفتے قبل، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اسی طرح اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اور جس جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، جن کے موجود ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو دین متین پر چلنے والا بنا دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آپس میں محبتوں سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، گھروں میں یا اللہ میاں بیویوں کے جو لڑائی جھگڑے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے، آپس کی محبتیں عطا فرما دے، اصل دین کی سمجھ عطا فرما دے بیویوں کو بھی اور شوہروں کو بھی، یا اللہ تاکہ آپس میں دینی ماحول کے میں اور دینی فضاؤں میں یا اللہ وہ اپنی زندگیاں گزاریں، اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم